الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. مضمون ان شاء اللہ آج بیان کرنے کا ارادہ ہے جس میں انسان کی دنیاوی لحاظ سے نیکبختی کی تین علامتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں کہ نیکبخت انسان وہ ہے جسے دنیا میں اللہ نے جو زندگی دی ہے اس میں اسے کشادہ گھر اللہ نے عطا کیا ہو اور اچھا پڑوسی اس کو میسر ہو اور آرام دہ سواری اس کو ملی ہوئی ہو، تو یہ تین علامتیں ہیں اس بات کی کہ یہ نیک بخت ہیں. اور اس کے برعکس فرمایا کہ جو شخص ایسا ہو جس کا گھر اس کے اوپر تنگ ہو باوجود بڑا ہونے کے، اور اسی طریقے سے فرمایا کہ جس کو بیوی ایسی ملی ہو کہ جو اس کے لیے جیتے جی اس کی زندگی کو جہنم بنانے والی ہو، یا پھر اسی طریقے سے فرمایا کہ سواری اس کی ایسی ہو جو سرکش ہو. اس زمانے کی سواریاں جاندار ہوتی تھیں، گھوڑا اونٹ وغیرہ، تو ان تین چیزوں کی سرکشی کو آپ نے نیکبختی کا عکس قرار دیا ہے. گھر باوجود بڑا ہونے کے تنگ ہو، بیوی سرکش ہو اور سواری اس کی وہ بھی سرکش ہو، تو یہ تین چیزیں علامت ہیں انسان کی دنیاوی زندگی میں گویا کہ آزمائش. اور اگر گھر چھوٹا ہونے کے باوجود رہائش کے اعتبار سے بالکل وہ ان کے لیے کشادہ ثابت ہو، اور اسی طریقے سے پڑوس اچھا میسر ہو جائے اور سواری آرام دہ خوشگوار ہو بھلے وہ جس شکل کی ہو، تو یہ تین چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بختی کی علامت قرار دی ہیں. دنیاوی لحاظ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو بیان فرمایا، اخروی لحاظ سے بھی سعادت کو آپ نے ہمیں حاصل کرنے کا طریقہ سکھایا ہے. زندگی ہمیں ملی ہوئی ہے، صحت ملی ہے، فرصت ملی ہے، موقع ملے ہوئے ہیں. ایک نسخہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زندگی میں جو انسان 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے تو فرمایا کہ اس کی اللہ پاک کی طرف سے مغفرت ہو جاتی ہے. اخروی لحاظ سے گویا کہ ایک نجات کا ذریعہ، نجات کا نسخہ جو عطا ہوا ہے. زندگی میں ان چیزوں کا شاید کہ ہم اہتمام نہیں کرتے، غیر معینہ طور پر تو چلتے پھرتے تھوڑا بہت ذکر و اذکار کر لیا جاتا ہے، لیکن اہتمام کے ساتھ کہ کلمہ طیبہ کو اہتمام کے ساتھ کتنی دفعہ ہم نے زندگی میں پڑھا، درود شریف کتنا پڑھا، استغفار کتنا پڑھا. چند چیزیں ہیں درد دل سے عرض کر دیتا ہوں کہ کم از کم ہم زندگی میں ان کو ایک ایک مرتبہ تو اس عدد کو پورا کر کے خلوص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی آخرت کے نجات کے لیے اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کم از کم ان معمولات کو تو ایک بار تو ضرور ہی اپنا لیا کریں. روزانہ کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 70 مرتبہ استغفار کر لینے والے کے اللہ پاک 700 گنا معاف فرما دے. فرمایا کہ یہ ناممکن ہے کہ کوئی بندہ مومن ہو یا کوئی بندی مومنہ ہو اور وہ دن میں 700 گناہ کرے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو بیان فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ سفر میں ہم لوگ جا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ استغفار کرو اور فرمایا کہ اہتمام کے ساتھ 70 کا عدد پورا کر لو. تو صحابہ نے گنتی شمار کر کے اہتمام کے ساتھ 70 کا عدد پورا کیا، تو آخر میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ مومن یا بندی مومنہ، کہیں کہیں کسی کسی آیت میں کسی کسی حدیث میں مردوں کا اور عورتوں کا صراحتاً الگ الگ تذکرہ آتا ہے اہمیت شان کے پیش نظر، تو اس حدیث مبارک میں بھی آپ نے مومن بندوں کو اور مومن بندیوں کو الگ الگ ذکر فرمایا. فرمایا کہ کوئی بھی بندہ مومن یا بندی مومنہ وہ 70 مرتبہ استغفار نہیں کرتی مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اس دن کے 700 گنا معاف فرما دیتے ہیں. اور فرمایا کہ ناممکن سی بات ہے کہ کوئی بھی مومن ایک دن میں 700 گنا کر سکے، لیکن پھر بھی اللہ کی طرف سے کتنی مختصر تعداد ہے 70. اور استغفار کے کلمات بھی مختلف ہیں، اگر تھوڑا سا لمبا یاد ہو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ میں مغفرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، الذي لا الہ اس اللہ کی ذات سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. استغفر اللہ میں اس اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں, معافی چاہتا ہوں, بخشش چاہتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں. هو الحی القیوم و زندہ ہے اور قائم اور دائم ہے, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. استغفر اللہ الذي لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ میں اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں. یہ حدیث مبارک کے کلمات ہیں, اگر یہ یاد کر لے انسان تو بہت اچھا ہے. ان کلمات کو 70 دفعہ پڑھ لیا کرے, نہیں تو استغفر اللہ ربی اتنا کلمہ بھی استغفار کے لیے پورا ہو جاتا ہے کہ میں اپنے پروردگار اللہ سے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں. اور جس وقت یہ کلمات انسان زبان پر لائے تو دل میں ندامت بھی ہو اور آئندہ کے لیے صاف ستھرا رہنے کا ارادہ اور عزم بھی ہو کہ یا اللہ اب انشاءاللہ گناہ نہیں کروں گا, اس عزم کے ساتھ, دل کی سچائی اور صداقت کے ساتھ, زبان کی پاکیزگی کے ساتھ, انسان پختگی کے ساتھ, اللہ میاں سے دھیان کے ساتھ, لگن کے ساتھ, اگر یہ 70 مرتبہ بھی استغفار کے کلمات دن میں پڑھ لیتا ہے تو اس دن کے تو 700 گنا اس کے حساب بے باک. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ انسان استغفار کر کے فارغ ہو جائے پھر دن میں دندناتا پھرے اور گناہ کرتا پھرے, یہ تو بہت بڑی بے وفائی ہوگی کہ انسان جری ہو جائے. استغفار کی لاج یہ ہوتی ہے کہ انسان پھر بچتا ہے کہ میں نے اللہ سے معافی مانگی ہے, ابھی سر دست معافی مانگ کر اب اس کے سامنے گناہ کروں, نہ فرمانی کروں, زیب نہیں دیتا. اللہ پاک ہم سب کو تہجد کی توفیق عطا فرمائے. تہجد پڑھ لینے والا دن میں گناہ کرتے ہوئے خود بخود شرماتا ہے کہ رات تو اللہ تعالیٰ سے میں آنسو بہا رہا تھا, گڑ گڑا رہا تھا, مناجات کر رہا تھا اور آہوزاری کر رہا تھا, میں تھا اور میرا اللہ تھا, کیسے تنہائی میں اس سے باتیں کر رہا تھا, اور دن کے اندر اجالے کے اندر مخلوق کے اندر جب سب گہما گہمی ہے اس وقت میں نافرمانی کروں, گناہ کروں, تو دن کے اندر رات کی عبادت خود بخود رکاوٹ بن جاتی ہے, حیا آتی ہے. تو استغفار بھی انسان کے گناہوں کی بخشش کا سامان بنتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کے جس نے 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا تو یہ آخرت کے لیے انسان کے نیک بختی کی ایک بہت بڑی علامت ہے. بہت بڑے ہمارے محدث گزرے ہیں کبار کے اندر اور اسلاف کے اندر, مفسر قرآن ہیں حضرت علامہ آلوسی رحمہ اللہ. وہ اپنے استاد کا واقعہ بتاتے ہیں کہ ہمارے استاد کی محفل میں ان کی مجلس میں ایک نوجوان آیا جو صاحب کشف و کرامات تھا. جو انسان جتنا زیادہ پاکیزہ دل ہوتا ہے تو اس کے اندر بصیرت کی نگاہ زیادہ ہوا کرتی ہے, نور بصیرت اس کو ملتا ہے. تو وہ نوجوان آیا, کچھ پریشان تھا, بے چین تھا اور رو رہا تھا. حضرت علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے, میرے استاد نے پوچھا کہ بھئی کیوں پریشان ہو, کیوں رنجیدہ ہو؟ تو کہا کہ میرے اوپر یہ بات منکشف ہوئی ہے, ظاہر ہوئی ہے کہ میری والدہ جو انتقال کر چکی ہیں آخرت کے اندر وہ مشکلات میں گھری ہوئی ہیں, عذاب میں مبتلا ہیں. تو والدہ کی یہ صورتحال جب سے منکشف ہوئی ہے تو بے چین ہوں, پریشان ہوں. اچھا, کھانے کا دسترخوان لگا ہوا تھا اور یہ نوجوان اس پر بیٹھا ہوا غمگین اور متفکر دکھائی دیا. اتنے میں ان شیخ نے, جو استاد تھے, جو ذکر اللہ کی ایک مقدار کے اوپر اللہ کا کلمہ پڑھا کرتے تھے, کلمہ توحید, تو دل ہی دل میں انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ میرے جو 70,000 مرتبہ جو کلمہ توحید جو میں نے فنا موقع پر آپ کے لیے پڑھا ہے وہ میں اس سال ثواب کرتا ہوں اس کی والدہ کے لیے, آپ وہ والا عمل میرا اس کی والدہ کو پہنچا دیں اور اس کا ثواب ان کو پہنچا دیں. ابھی نیت ہی کی تھی, ارادہ کیا تھا کہ وہ نوجوان ایسے مسکرانے لگا اور خوش ہوا اور ہنسنے لگا. انہوں نے پوچھا کہ تمہارے ہنسنے کی وجہ کیا بنی؟ کہا کہ مجھ پر یہ بات منکشف ہوئی ہے کہ میری اما کے ساتھ اللہ پاک نے رحم و کرم کا معاملہ فرما دیا. فرمایا کہ یہ میرے اس ایثار کا بدلہ ہے جو میں نے اللہ پاک سے دعا مانگی, اور وہ 70,000 کا جو میرا ورد تھا کلمہ طیبہ کا وہ میں نے آپ کی والدہ کو ہدیہ کیا, اللہ پاک نے سر دست تمہاری والدہ کی اچھی حالت تم پر منکشف فرما دی. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو بھی 70,000 مرتبہ کلمہ توحید پڑھتا ہے یعنی کلمہ طیبہ, تو فرمایا کہ اس کی بھی مغفرت ہوتی ہے اور جس کے لیے پڑھے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے. تو کوشش کر کے انسان سب سے پہلے تو اپنے لیے پڑھے کہ یا اللہ, اعمال میں بھی لگا رہے لیکن محنت اور جد و جہد اور کوشش میں بھی لگا رہے. اللہ پاک ذرہ نواز ہیں, نقطہ نواز ہیں. سابقہ امتوں کے اندر ایک شخص انتقال کر گیا تھا, عذاب میں مبتلا تھا, پیغمبر وقت اس کی قبر پہ سے گزرے تو عذاب میں مبتلا دیکھا، اللہ سے معافی مانگی، اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کی، سفارش کی. مدت کے بعد جب گزر ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے، تو گزر جب ہوا تو دیکھا کہ ناز و نعم میں ہے، خوش و خرم ہے اور خوب اس کے اوپر انعامات کی بارش. اللہ میں سے اس کی مغفرت کی اور بخشش کی وجہ پوچھی، اللہ پاک نے فرمایا کہ انتقال کے وقت یہ اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کے گیا تھا. بعد میں اس کا تو انتقال ہو گیا، یتیمی کی حالت میں بچہ پیدا ہوا، بچہ بڑا ہوا، دو چار سال کا، آٹھ دس سال کا جب ہوا ہوگا، ہوش سنبھالے تو اس کی ماں نے اس کو کسی معلم کے پاس، کسی استاد کے پاس بٹھایا، تو استاد نے اس بچے کو میری کتاب کے آغاز سے پہلے میرا نام پڑھوایا اور کہا کہ پڑھو بچے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. جب اس معصوم بچے کی زبان پر یہ الفاظ آئے کہ شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اس بچے کی زبان پر ان کلمات کے آنے کے ساتھ ہی اس کے اوپر عذاب کو میں نے ختم فرما دیا کہ زیر زمین اس کے باپ کو میں عذاب دوں. مجھے حیا آئی کہ زمین کے اوپر اس کا بچہ کہہ رہا ہے کہ اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، اس مہربان ذات کے لیے پھر یہ زیب نہیں دیتا کہ زیر زمین اس کے باپ کو عذاب دے. اسی دن سے فرمایا کہ میں نے اس کی مغفرت فرما دی. تو بندہ اپنی زندگی میں بھی کوشش میں لگا رہے، اللہ سے مانگتا بھی رہے، محنت اور عمل میں لگا رہے، جد و جہد کرتا رہے، اور ساتھ میں یہ جو عمل ہے اہتمام کے ساتھ انسان 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ ختم کر لے، پھر اس کے بعد مزید جاری رکھے، اور کوئی جلدی نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ زندگی اللہ پاک دراز فرمائیں گے، عمر دراز فرمائیں گے. سعادت مند نیک بندے کی زندگی لمبی ہوتی ہے، لمبی زندگی حاصل کرنا چاہیں. حدیث مبارک میں آپ نے فرمایا کہ لمبی زندگی جس کو چاہیے، رزق میں کشادگی اور فراخی چاہیے، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کیا کرے، رشتے ناطے ان کو جوڑ کے رکھے، حقوق کی ادائیگیاں کرتا رہے. صلہ رحمی کرنے والا ہمیشہ پھلتا پھولتا، رزق میں بھی برکت اور وسعت ملتی ہے، اور اللہ پاک عمر کو دراز فرماتے ہیں. یہ نسخہ نبوی ہے، بالکل پتھر کی لکیر ہے. رشتے ناطے انسان کے ٹوٹے ہوئے ہیں، جوڑ لے طریقے سے، غیر محسوس طریقے سے بنا کے رکھے، نبھا کے رکھے تعلقات اپنے بہن بھائیوں سے، بڑوں سے، چھوٹوں سے، اپنے جو بھی نسبی ددیال ہے، ننیال ہے، سسرال ہے، ددیال ہے، جو بھی انسان کے رشتے ہوں، سب کو انسان بنا کے رکھے، نبھا کے رکھے. تو انسان اگر ہر نماز کے ساتھ بھی 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لینے کا اہتمام کر لے، تو روزانہ 500 کی تعداد بن جاتی. 500 بہت جلد، کچھ ہی مہینے کے اندر یہ 70,000 کا عدد پورا ہو جاتا ہے. روز کے روز انسان پڑھتا رہے اور نوٹ کرتا رہے، تو ایک تعداد پوری ہو گئی، پھر دوسری تعداد شروع کر لے. کبھی اپنے والدہ ماجد جو دنیا سے جا چکے ہوں ان کے لیے یہ سال کر دے، کبھی اپنی والدہ ماجدہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے سال ثواب کر دے، کبھی اپنے کسی عزیز کے لیے، کبھی کسی قریب کے لیے، کبھی کسی استاد کے لیے، مرحلہ وار جس کا اس کا دل چاہے. تو فرمایا کہ جو یہ کلمات پڑھتا ہے اس کی بھی، جس کے لیے پڑھتا ہے اس کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں. ایک اور چیز جو میں نے پچھلے شاید مضامین میں بیان کی تھی کہ نہیں کی تھی، یہاں جمعے میں تو میں نے ایک دن بیان کر دی تھی، اس بات کو بیان کیا تھا. مجھے خواب مجھے نظر آیا تھا اللہ کے فضل و کرم سے، شاید مجھے یاد پڑتا ہے اتوار کے درس میں وہ چیز شاید میں نے بیان نہیں کی. وہ جو درود شریف والا خواب تھا غالباً وہ اتوار کے دن کبھی بیان نہیں ہوا، بیان کیا. آپ حضرات جو اتوار کے دن آتے ہیں شاید انہیں یاد ہوگا، وہ جو ایک خواب دیکھا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ملاقات ہوئی، اور آپ سے میں نے مصافحہ کرتے ہی پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ میں ایسا کون سا عمل کروں جس کی وجہ سے میں روز محشر کی ہولناکیوں سے بچ جاؤں. آپ نے فرمایا خالص میرے لیے 70,000 مرتبہ درود شریف پڑھنا. تو یہ بہت مبارک بڑا پیارا خواب ہے، اور میں تو اس خواب کے اوپر یعنی کھلے لفظوں میں نے عرض کیا تھا. پہلے تو میں نے اس خواب کو چھپایا تھا، لیکن بعد میں یہ بات عام ہو گئی تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے شاگردوں کو بھی بتاؤں، پھر نمازیوں کو بھی بتاؤں کہ وہ بھی اگر اس کو عمل میں لے آئیں، اور 70,000 مرتبہ درود شریف کو اپنے معمول مقاعدہ اہتمام کے ساتھ پورا کر لیں. تو اس میں انشاءاللہ العزیز بالکل ایسا صاف شفاف خواب تھا جس سے حقیقت میں انسان کی ملاقات ہوئی ہو، وہ چہرہ انور، وہ لباس پوشاک، وہ آپ کے مبارک مسکراہٹ، اور نظروں میں نظریں ملا کر دیکھنا بالکل تر و تازہ حقیقت، جس طرح انسان دیکھتا ہے اس طرح بالکل ایسے ملاقات ہوئی. اور وہ جو ہماری ٹھٹا والی شاخ ہے بنوری ٹاؤن کی، وہاں میں موجود تھا، مسجد کے صحن کے ساتھ کھڑا تھا، تنہا تھا، اور مجھے وجدان میں یہ بات آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں وضو خانے میں موجود ہیں. اتنے میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہاتھ وغیرہ دھو کر وہاں سے نکل کر آئے تو سیدھے اسی طرف آ گئے. مسجد کے صحن کے نیچے میں کھڑا تھا، آپ اس طرف سے نکل کر جب ادھر آئے تو میں بالکل تیار تھا کہ آپ سے ملاقات کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اس طرح تشریف لائے تو میں نے ملاقات کی، ہاتھ ملایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لیا اور ہاتھ کو دبوچا. ایسے محبت سے جب انسان کسی سے ہاتھ ملا تھا وہ دباتا ہے، ایسے آپ دبا رہے ہیں اور بالکل مسکراہٹ کے ساتھ کھلکھلا کر، بالکل آواز نہیں ہے ہنسی میں لیکن آپ کے دندان مبارک پورا ماشاء اللہ، جیسے انسان کھل کر ہنستا ہے منہ کھلا ہوا اس کے دانت دکھائی دیتے ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا دہانہ ہنسی کی وجہ سے کھلا ہوا ہے اور آپ میری آنکھوں میں آنکھیں ملا کر دیکھ رہے ہیں مکمل بالکل بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ ہنس کر. اور پھر قد بھی آپ کا مجھ سے دراز ہے کہ میں آپ کو ایسے اوپر نظر کر کے دیکھ رہا ہوں، یعنی میرے مساوی نہیں ہے بلکہ مجھ سے دراز ہے، لمبا قد ہے، سفید لباس میں ملبوس ہیں اور گھنگریالی آپ کی داڑھی ہے، اور آپ ایسے محبت سے آپ نے گرم جوشی کے ساتھ ہاتھ دبا کر ملایا. تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ایسا کون سا عمل کروں جس کی وجہ سے روز محشر کی ہولناکیوں سے بچ جاؤں، یعنی قیامت کی ہولناکیوں سے بچاؤ. کہ آپ سے میں نے ایک وظیفہ پوچھا، کوئی عمل پوچھا کہ یا رسول اللہ ایسا کون سا عمل کروں جس کی وجہ سے میں روز محشر کی ہولناکیوں سے بچ جاؤں. تو برجستہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خالص میرے لیے 70,000 مرتبہ درود شریف پڑھنا. اور یہ بات جب ہو رہی تو وہ مسجد کے جو اس طرف کا مشرقی علاقہ ہے اس میں دور تک صاحبان لگے ہوئے، ٹینٹ جیسے لگے ہوتے ہیں، جس طرح ہفتہ بازار، اتوار بازار یا کوئی بڑے بازار لگتے ہیں، تو اس طرح ٹینٹ دور تک لگے لیکن نہ آدم نہ آدم ذات. اور مسجد کی قبلے کی طرف بالکل دور تک چٹیل میدان ہے، البتہ بیچ میں ایک دیوار ہے، سیدھی دیوار جا رہی ہے اور مسجد اور اس دیوار کے درمیان ایک کھلی جگہ ہے جیسے لگتا ہے آمد درخت کا کوئی راستہ ہو. اس طرف بھی آ کر میں نے دیکھا تو ادھر بھی کوئی خالی ہے، اور اس طرف جو دور تک صاحبان لگے ہوئے ہیں. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میری جو ملاقات ہوئی پوری اس میں دور تک کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا، بس میں ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. میرا سیدھا سادہ مزاج تھا، مجھے عشق ہونے کی کیا خبر، تیرے ایک تبسم ناز نے میرے سارے ذوق بدل دیے. میرا سیدھا سادہ مزاج تھا، مجھے عشق ہونے کی کیا خبر، تیرے ایک نظر کا وہ دیکھنا میرے سارے شوق بدل گیا. وہ جو خام میں آپ بس ایسے نظروں سے نظریں ملا کر اور جس کھلکھلاہٹ کے ساتھ آپ مسکرا کر دیکھ رہے ہیں، اور پھر خاص طور پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ایسے دبا رہے ہیں، اور پھر یہ ارشاد فرمایا، ہاتھوں میں دیر تک کوئی خوشبو بسی رہی، دروازہ چمن تھا وہ بندے قبا نہ تھا. باغ کا دروازہ اگر کھل جائے تو کس قدر وہاں خوشبو مہکتی ہوئی سوہائی دیتی ہے، اور اگر محبوب کا گریبان کھلے تو اس میں جو خوشبو آئے گی وہ محدود ہوتی ہے، لیکن باغ کا دروازہ جب کھل جائے تو وہ تو پھر دور تک مہک جاتی ہے. بالکل یہی کیفیت تھی کہ جب میں اٹھا، خواب مکمل ہوا، یہ ارشاد فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے وہ ادھر صاحبانوں کی طرف چلے گئے، اور میں ادھر معائنہ کر رہا ہوں کہ یہ سامنے کی طرف کیا ہے، ادھر کیا ہے، اس طرح سے خواب مکمل ہوا تھا. پھر دوبارہ جیسے میری آنکھ کھلی تو میں فرط محبت میں، جوش مسرت میں اپنے ہاتھ کو چومنے لگا، اور ایک عجیب وجدانی کیفیت، ایک عجیب سرور کی کیفیت تھی، اور جھٹ پٹ میں نے اسی وقت درود شریف پڑھنا شروع کر دیا کہ جیسے ابھی تازہ دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا، اور فوراً اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے. پھر اسی جوش میں میں نے کہا شاید پھر دوبارہ اور مزید کوئی موقع مل جائے، آنکھ لگائی تو پھر دیکھا وہی خواب جاری ہے. پھر میرے استادوں سے ملاقات ہوئی، استاد کو میں خواب میں بتا رہا ہوں کہ استاد جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 70,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کو کہا ہے. تو استاد فرما رہے ہیں اچھا 70,000 مرتبہ، اچھا 70,000 مرتبہ، اس طرح دو دفعہ دوہرا رہے ہیں اچھا 70,000، لیکن کوئی خاص اس پہ تبصرہ نہیں فرمایا. پھر خواب کے اختتام کے اوپر ایک دور سے رونق ہے، گہما گہمی ہے مجمع، وہاں دور سے کوئی شخص چلا کے وہاں سے کہا، پکار کر کہا کہ اس کے بارے میں زیولق سے معلوم کر لینا. زیولق بھی ہمارے ایک استاد ہیں مدرسے میں، ہمارے ساتھ میرے بہت اچھے دوست ہیں، محبت والے اور متقی پرہیزگار اور علمی شخصیت. صبح اٹھ کر میں نے ساری تفصیلات ان کو بتائیں، سارے معاملات بتائے، تو انہوں نے کہا کہ بہت مبارک عمل ہے، انشاءاللہ اس کو آپ جاری رکھیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی، زندگی اتنی عطا فرمائی کہ جیتے جی الحمدللہ اللہ پاک نے اس تعداد کو مکمل کرایا. جب وہ تعداد مکمل ہو رہی تھی اللہ پاک نے غیب سے بندوبست کرا کے عمرے پہ بھی بلا لیا الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور یہ جب عدد پورا ہوا پہلی مرتبہ اللہ کے فضل و کرم سے تو الحمدللہ ریاض الجنہ میں حضور کے قدموں میں موجود تھا، وہاں اس کی تکمیل اللہ پاک نے نصیب کرائی. تو یہ صرف اور صرف اخلاص کے ساتھ، خلوص اور محبت کے ساتھ آپ حضرات کو بتانے کا مقصد یہ کہ زندگی اللہ پاک نے دی ہوئی ہے، موقع لگا کے روزانہ کی بنیادوں پر انسان 100 دفعہ، 500 دفعہ، 1,000 دفعہ ایک معمول بنا لے، کوئی دیر نہیں لگتی. درود شریف میں بھی کوئی سا بھی درود شریف ہو انسان کی زبان پر جو آسانی کے ساتھ جاری اور ساری ہو، رواں دواں ہو، تو انسان اس کو معمول بنا لے کہ روزانہ مجھے 1000 دفعہ پڑھنا ہے، 5000 دفعہ پڑھنا ہے، مزید فرصت ہو تعداد بڑھا سکتا ہے، اور ایک کاغذ کے اوپر نوٹ کرتا رہے کہ آج میں نے کتنے پڑھ لیے، 1000 پڑھ لیے تو 1000 نوٹ کر لیے، 2000 ہوگا تو اس کا 2000 اور لگا دیے، اس طرح جمع کرتے کرتے 70 کا عادت اہتمام کے ساتھ انسان پورا کر لے. مدینہ منورہ میں جو ہمارے بزرگ ہیں والد ماجد کے دوست، تو میں نے ان سے اجازت چاہی، میں نے کہا اس طرح سے یہ خواب جو اللہ پاک نے دکھایا تو اگر نفع کی خاطر اگر اس کو میں اپنے محبت والوں سے بیان کروں تو کر سکتا ہوں. فرمایا کہ کیوں نہیں، بیان کرنے کے اندر جذبہ صادق ہونا چاہیے، کوئی اس کے اندر ظاہر ہے کہ کوئی مفاد تو ہے نہیں. فرمایا کہ خلوص کے ساتھ آپ بیان کر دیں، روشنی دکھانا ہمارا کام ہے، اس سے نفع اٹھانا نہ اٹھانا یہ ہمراہیوں کا کام ہے. فرمایا کہ لالٹین لے کر جب انسان اندھیری رات میں سفر کرتا ہے نا تو اس کے ساتھ چلنے والوں کا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے کہ اندھیرا تھا، ایک نے لالٹین جلا لی، باقی جو ہمراہی اس کے ساتھ چلنے ان کو بھی روشنی فراہم ہو جاتی ہے، ان کو بھی سہولت مل جاتی ہے. فرمایا کہ خلوص کے ساتھ انسان اپنی روشنی لے کر چلتا رہے اور اپنے ساتھ والوں کو بھی روشنی سے آراستہ کرتا رہے. اب کون نفع اٹھائے، کون نہیں اٹھاتا، کون روشنی میں چلتا ہے، کون اندھیروں میں رہتا ہے، وہ پھر نصیب کے سودے. اسی جذبے کے تحت یہ خواب میں نے آپ حضرات کو سنا بھی دیا، اور یہ عدد خاص کر اگر اس کو اہتمام کے ساتھ پورا کر لیا جائے. میں نے شاگردوں کو بھی جب بتایا تو 2 شاگرد میرے بازی لگے پڑے اس چیز میں. ایک شاگرد نے تو بتایا کہ استاد جی جمعرات کے دن میں نے ان کو بتایا تھا کہ بھائی کل جمعہ ہے، فرصت ہوتی ہے تو جمعہ کے دن درود شریف بڑے اہتمام سے پڑھا کرو، خاص کر یہ عدد پورا کرو. تو شاگردوں میں ایک شاگرد نے تو اس جمعرات شروع کیا، اگلی جمعرات 70000 پورے بھی کر لیے، اور دوسرے شاگرد نے اس جمعرات شروع کیا اور ابھی جمعرات بھی نہیں آئی تھی، منگل کے دن پورا کر چکا تھا وہ. جوش اور محبت اگر ہو تو انسان محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علمیہ سے پوچھا تھا یا اللہ کوئی خاص ورد، کوئی خاص ذکر چاہتا ہوں آپ سے کہ جو میں اس کے ذریعے سے آپ کے قرب خاص حاصل کر لوں. اللہ پاک نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہا کرو. کہا یا اللہ یہ تو عام ہے نا، ہر ایک کو ملا ہوا، میں تو ذکر خاص چاہتا ہوں. فرمایا موسیٰ جانتے بھی ہو، ساتوں آسمان ساتوں زمین ہے، جو کچھ ان میں موجود ہے ان سب چیزوں کو سمیٹ کر لپیٹ کر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور صرف لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دو، یہ لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری رہے گا. تو کلمہ توحید بہت عظیم الشان کلمہ اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے، اسی کلمے کی بربوتے پر تو اسی کی برکت سے تو ہمیں اللہ پاک نے جنت کے وعدے ہم سے کیے ہیں. تو 70000 کا عدد یہ بھی پورا کیا جائے کلمہ طیبہ کا اہتمام کے ساتھ. موقع بنا لے انسان، معمول بنا لے نماز سے پہلے یا نماز کے بعد کا، یا گھر میں بھی فرصت کے اوقات ہوتے ہیں، رات سونے سے پہلے بستر پہ لیٹ کے انسان پڑھا کرے. وضو ہو تو بہت اچھی بات ہے، نہ بھی ہو تب بھی انسان بغیر وضو کے بھی اس کا ورد رکھ سکتا ہے، درود شریف ہو یا کلمہ طیبہ ہو، اور پھر اسی طریقے سے درود شریف کا اہتمام بھی کر کے انسان کم از کم یہ تعداد پوری کر لے، پھر اس کو جاری رکھے، اور بڑی برکتیں نصیب ہوتی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، بڑی محبوبیت مقبولیت اور اللہ کی طرف سے خاص انعامات بندوں کو ملتے ہیں، خیر و برکتیں ملتی ہیں. درود شریف کے تو اس قدر فضائل ہیں، حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ کے جو فضائل درود ہیں اگر انسان پڑھتا ہے تو لگتا ہے خزانے ہی خزانے ہیں درود شریف میں. ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ میں درود شریف بھی اپنے معمولات میں داخل کرتا ہوں تو ایک چوتھائی حصہ درود شریف پڑھ لیا کروں، باقی دیگر معمولات؟ فرمایا کہ اگر اور زیادہ ہو جائے تو اچھا ہے، تہائی پر آئے تہائی حصہ. فرمایا زیادہ ہو جائے، 2/3 اور زیادہ ہو جائے. کہا کہ اے رسول اللہ تمام کے تمام معمولات کے اندر بس درود شریف ہی کو اپنا معمول بنا لوں گا. تو فرمایا پھر تو بس تمہارے سارے غموم ہموم فکر فکرا سب چیزوں کے لیے اللہ کافی ہے، تمہارے سارے غم فکر دین کی اور دنیا کی ساری ٹینشن ہے ختم، سب چیزوں کے لیے پھر اللہ کافی ہے. تو درود شریف تو اس قدر فضائل اور برکات ہیں، جب یہ انعام ملا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک سجدے میں گئے کہ ساتھ جو حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور دوسرے حضرات تھے وہ رونے لگے کہ اللہ خیر کرے کہ آج تو لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی، کہ سجدے میں گئے تھے اور اٹھ نہیں رہے، دیر ہو گئے ہوتے ہوتے یعنی گھنٹوں کا سجدہ ہو گیا، کافی دیر کے بالکل ساکت. اب حیران ہے کہ کیا کریں، جا کر خلل بھی نہیں ڈال سکتے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ عبادت میں ہوں، اس قدر دیر آپ نے تاخیر والے لمبا سجدہ کیا. جب آپ اٹھے سر اٹھایا تو دیکھا تو اب کھڑے ہوئے رو رہے ہیں حضرت، تو کہا تم کیوں رو رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ میں پریشان تھا کہ کیا کروں، ایک الگ تنہائی کے موقع پر پہنچ کر آپ نے سجدہ ادا کیا تھا. تو میں پریشان تھا کہ کس قدر طویل سجدہ اور آپ نے کوئی جنبش کوئی حرکت بھی نہیں فرمایا، کیوں نہ میں سجدہ کرتا؟ آج میرے رب نے مجھ پر اتنا بڑا انعام فرمایا کہ جو بھی میرا امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، اللہ اس پر 10 مرتبہ اس کی وجہ سے رحمت نازل فرمائیں گے۔ بندے نے درود پڑھا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ پاک 10 مرتبہ درود، خاص رحمت، اس کو درود کہا جاتا ہے، اللہ پاک اس بندے پر خاص 10 رحمتیں اتار دیتے ہیں۔ تو بندہ جب درود شریف کا ورد رکھتا ہے تو اس کے اوپر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، وہ چھاڑ ہوتی ہے خاص، اس کے اوپر انعام کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ استغفار کی کثرت اور درود شریف کی کثرت، یہ بہت انسان کے کام بنانے میں کام آتی ہے۔ اس مرتبہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے مدینہ منورہ میں ہمیں معمول ملا رزق میں برکت اور وسعت کے لیے کہ روزانہ صبح سویرے اگر 100 مرتبہ استغفار کر لیا جائے، اللہ پاک رزق میں برکت اور وسعت میں کشادیاں فراخیاں عطا فرماتے ہیں۔ بہت آسان سا معمول ہے، اپنا لیا جائے تو انشاءاللہ مشاہدہ ہوگا کہ اللہ پاک کی طرف سے صبح صبح 100 دفعہ انسان استغفار کر لے، سارا دن خیر و برکت، اور اللہ تعالیٰ اس کے سارے معاملات آسان سے آسان تر بناتے ہیں۔ حدیث مبارک میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو غمگین اور پریشان دیکھا، پوچھا، کہا کہ یا رسول اللہ قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوں، ٹینشن ہے، فکر فکرات، حیرانی اور پریشانی نے گھیرا ہوا ہے۔ فرمایا کہ صبح فجر کی سنتیں پڑھ لینے کے بعد فرضوں کے درمیان 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تو بہت مشہور کلمہ ہے، اسی کے ساتھ ساتھ و بحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، اس میں بھی استغفار آ رہا ہے، پاک ہے میرا پروردگار، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی پاکیزگی اور کبریائی تعریف بیان کر لینے کے ساتھ اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں، وہ بحمدہ استغفر اللہ۔ تو فرمایا کہ 100 مرتبہ، کچھ وقت کے بعد دیکھا تو بہت ہشاش بشاش خوش باش، فرمایا کہ اب کیا حال ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ مال دولت کی رزق کی اس قدر فراوانی ہے، کشادگی ہے، سنبھالے نہیں سنبھلا۔ تو یہ چیز، یقین جتنا پختہ ہوگا، عمل کے اندر جتنا صدق اور اخلاص ہوگا، مجھے جو الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ جو زیارت نصیب ہوئی اور اس معمول کو انجام دینے کا جو موقع ملا، تو اس قدر لطف اور حلاوت اور لذت محسوس ہوتی تھی جیسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حکم کی تعمیل میں لگا ہوا ہوں۔ اور اس چیز میں چونکہ کوئی بندش نہیں، کوئی پابندی نہیں، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا کہ ہر چیز، ہر رحمت، ہر نیکی، ہر معاملہ عام ہو۔ ایک شخص تھا جو دعا کر رہا تھا، اے اللہ میری اور محمد کی مغفرت فرما دے، اور بس آپ نے سن لیا، فرمایا کہ ارے کیا غضب کرتے ہو، مجھے تو شامل کر لیا، میری امت کو محروم کر دیا، سب کو کاٹ دیا۔ فرمایا کہ اللہ کی رحمت کو بند مت کرو، اللہ کی رحمت وسیع، اس کو وسیع رکھ کر وسیع انداز میں دعائیں کرو، اللہم اغفر لی ولی والدی ولی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، احیاء اور اموات، زندہ ہوں، وفات پا چکے، میرے ہوں، پرائے ہوں، مؤمنین، سابقین، اولین، آخرین، سب کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرو۔ فرمایا جو شخص 27 مرتبہ روزانہ مؤمنین کے لیے مغفرت کی دعا مانگتا ہے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اتنی چھوٹی سی دعا، اے اللہ مؤمنین مؤمنات کی مغفرت فرما دے، 27 مرتبہ جو دعائیں مغفرت مانگتا ہے اہل ایمان کے لیے، فرمایا کہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، جو دعا کرتا ہے اس کی دعائیں اللہ پاک قبول فرماتے ہیں۔ اور جتنی مومنوں کی تعداد ہے، اولین اور آخرین، جتنی تعداد اہل ایمان کی ہے اور جو گزر چکی، جو آئے گی، ان کی تعداد کے بقدر اللہ تعالیٰ اس مغفرت مانگنے والے کو نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اس کے خزانے لامحدود ہیں، کریم ذات ہے، وہ دیتے پر آتا ہے تو کنجوسی کے ساتھ نہیں دیتا، وہ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والے بدبختوں کو بھی نیک بخت بنا دیتا ہے۔ ہم جلسا ان لا یشقا جلیسوم، فرمایا کہ نیک بندے جو اللہ کے دوست اور محبوب بندے ہیں، یہ ایسے ہم نشی ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا کوئی بدبخت بھی ہوتا ہے نا، اس بدبخت کو بھی اللہ پاک نیک بخت بنا دیتے ہیں کہ میرے دوست کے ساتھ دشمن بھی آ بیٹھا ہے، چلو اس کو بھی دوستوں والا رنگ چڑھا دو۔ تو وہ کریم ذات جب اس محفل کے اندر رحمتیں برساتے ہیں تو پھر بدبختوں کو بھی پھر اللہ پاک چھانٹ کے الگ نہیں کرتے کہ گناہگار کہاں سے آ بیٹھا، اس گناہگار کو بھی اللہ پاک نیکوکار بنا دیتے ہیں۔ تو یہ نیک صحبت، نیک دوست، نیک محفلیں، نیک مجالس، المساجد خیر بقاء الارض مساجدها، فرمایا کہ روح زمین کا سب سے مبارک، مقدس اور بہترین خطے جو ٹکڑے ہیں زمین کے، وہ مساجد ہیں۔ اور اس کے برعکس بازار، جس میں ظاہر ہے جھوٹ بھی ہوتا ہے، جھوٹی قسمیں بھی ہوتی ہیں، غلط بیانیں بھی ہیں، جھوٹ، ملاوٹ، کھوٹ، دھوکے بازی، فراڈ،
دسیوں قسم کے معاملات ہیں. فرمایا کہ بدترین خطے وہ بازار ہیں. آج کے دور میں تو فتنوں کا مرکز ہے, جہاں فتنے ہی فتنے ہیں, عورتیں ہیں, مرد ہیں, پردہ ہے, بے پردہ ہے, پھر وہاں کس قدر سارا دن بے احتیاطیاں ہیں. اس لحاظ سے جہاں کہیں انسان کو اللہ کا کوئی ساتھ دوست کا ساتھ مل جاتا ہے تو مبارک محفل مل گئی. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب نوازنے پر آتے ہیں بھی چھانٹ کر نہیں دیتے, سب کو نوازتے ہیں کہ جو میرے دوستوں کے ساتھ بھی آ بیٹھا وہ بھی محروم ہو کر واپس نہ پلٹے. بزرگان دین بڑی گہری نظر سے اللہ تعالیٰ کی محبتوں کو جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, پھر وہ بیان کرتے ہیں. قرآن کریم اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے اہل ایمان کے لیے جنت کو سجایا ہے, اور یہ ایسی جنت ہے وہاں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وہاں جو تم چاہت ظاہر کرو گے, جو تمہاری خواہش اور تمنا اور آرزو ہوگی, جھٹ پٹ وہ سامنے حاضر موجود ہوگی. ایسی ایسی نعمتیں ہیں وہاں جس کی وجہ سے تمہاری آنکھیں ایسی لطف اندوز ہوں گی, مزے آ جائیں گے. وہ تلذ العیون, آنکھوں کو ذائقے ملیں گے, ایسے خوبصورت حسین منظر اللہ پاک نے رکھے. اس جنت کے منظروں کو بیان کرنے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ جو جنت پورا شروع سے آیت ہے مبارکہ آدھے صفحے کی, جس میں اللہ پاک نے اہل ایمان کو بتایا ہے الذین, ان الذین قالوا ربنا اللہ, یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے, ثم استقاموا, پھر وہ اس پر ڈٹ گئے, جم گئے, تتنزل علیہم الملائکہ, ہمارے فرشتے ان پر اترتے ہیں اور وہ ان کو خوشخبری سناتے ہیں, اللہ تخافوا ولا تحزنوا, کوئی غم کوئی حزن کوئی فکر فکرات نہ کرو, لا تخافوا ولا تحزنوا, کوئی غم کوئی فکر تم پر نہیں ہونی چاہیے, تم اللہ کے ہو چکے, اللہ تمہارے ہو چکے. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ, تمہیں ہم خوشخبری سناتے ہیں جنت کی, اللہ تی کنتم توعدون, اس کا تم سے وعدہ کیا گیا, نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ہم تمہارے دوست ہیں, تمہارے ساتھی ہیں, دنیا میں بھی آخرت میں بھی تمہیں کوئی تنہائی کا احساس نہیں ہوگا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, اور ولکم فیہا ما تشتہی الاعین, ولکم فیہا ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین. وہاں ساری نعمتیں اللہ پاک نے تیار رکھی ہوئی ہیں, پھر آخر میں جب نعمتوں کے تذکرے کر لیے فرمایا کہ نزلا من غفور الرحیم, یہ جو انعامات کی بارش ہو رہی ہے یہ مہمان نوازی ہے اس غفور ذات کی طرف سے, جو رحیم ہے, کریم ہے, مہربان ذات کی طرف سے, یہ مہمانی مہمان نوازی ہے. نزلا من غفور الرحیم, سارا سب کچھ انعام, جنت, اس کی نعمتیں, ہر آرزو, اس کی تکمیل, جو بھی چاہت ہوگی اس کو پورا کر کے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ سارا سب کچھ جو میں نے کیا ہے کیوں کیا ہے, نزلا من غفور الرحیم, یہ اس ذات کی طرف سے مہمان نوازی ہے جو بہت زیادہ بخشنے والا اور حد سے زیادہ رحم و کرم مہربانی کرنے والا ہے. اس میں اللہ پاک نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا, عارفین کاملین بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر انسان کسی کے ساتھ کوئی بددیانتی کرتا ہے, کوئی چوری کی, کوئی اذیت, کوئی تکلیف, کوئی گالم گلوچ, کوئی بدتمیزی, کوئی بد اخلاقی کی, ستایا, اگلے نے اس کو پھر معاف کر دیا, اس نے اسے معافی مانگی, اس نے معاف کر دیا, کل کو جب اسی نے اس کی کوئی دعوت کر دی, اس دعوت کے اندر یہ شخص جب جاتا ہے تو شرماتا ہے, سر جھکا کر بیٹھتا ہے, نادم اور پریشان ہوتا ہے کہ یار میں نے تو ماضی میں اس کے ساتھ اس طرح کیا تھا, تکلیف پہنچائی تھی, ستایا تھا, نقصان پہنچایا تھا, اور معافی مانگی, اس نے معاف کیا, لیکن اب مجھے اپنے دسترخوان پہ بٹھا کر کھلا بھی رہا ہے. تو یہ آدمی نادم ہوتا ہے, شرمسار ہوتا ہے, پچھتاتا ہے کہ میں نے کیوں ایسا کیا تھا, اور نادم ہو کے سر جھکا کے وہاں دعوت میں کھانا کھا کے آئے گا, اپنے لیے ذلت گوارا کرے گا, یعنی ذلت محسوس کرے گا. لیکن فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بندے تو بھی دنیا میں کوئی دودھ دھلا ہوا تھوڑی تھا, دنیا میں تو ہر انسان خطاؤں کا پتلا ہے سوائے انبیاء اکرام علیہ السلام کے, جو بالکل معصوم ہے. اس طرح بچہ گناہ نہیں کرتا, اس طرح انبیاء کو بھی اللہ پاک نے معصوم رکھا ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتے, اور صحابہ اکرام, اولیاء عظام, ان کو محفوظ رکھا ہے, گناہ کر سکتے تھے لیکن محفوظ رکھا ہے ان کو. باقی عام جو اللہ کے بندے ہیں تو گناہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہوتے ہی ہیں, اس کے لیے بھی توبہ رکھی ہے, اس گناہ کے زہر کے لیے تریاق توبہ بنا کر رکھ دیا کہ توبہ کر لو, حساب بے باق اتائب من الذنب کم لا ذنب لہ, جس نے سچی پکی توبہ کر لی اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ گناہ تو تم بھی بے شمار کر کے آئے ہو. زندگی میں ایک ایک دن کو اگر انسان دیکھ لے تو ہر دن داغ دھبوں سے بھرا ہوا ہے, بے احتیاطیاں, گناہ, کیا کچھ انسان کی زندگی میں داغ دھبے, لیکن ساتھ ساتھ سچی توبہ بھی کرتا ہے تو فرمایا کہ گناہ تو تم نے بھی کیے، معافی بھی مانگی اور میں نے معاف بھی کیا. معاف کیوں کیا؟ غفور ہوں. اس غفور ہونے کے ساتھ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ایک جگہ ودود کا لفظ ذکر کیا، وہو الغفور الودود، اور ایک جگہ فرمایا وہو الغفور الرحیم. فرمایا کہ اس غفور کے ساتھ اللہ پاک نے دوسری صفات ذکر نہیں کی بلکہ ایک جگہ ودود. ودود کہتے ہیں ٹوٹ کر حد سے زیادہ چاہنا. ماں بھی اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو، اپنی بچی کو، اپنے بچے کو جس قدر نہیں چاہتی، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو چاہتے ہیں. ودود دل کی گہرائی سے کسی سے ٹوٹ کر محبت کرنا، حد سے زیادہ فریفتگی کے ساتھ محبت کرنے کو ودن، گہری محبت، گہری چاہت. تو اللہ پاک نے فرمایا میں ودود ہوں، اپنے بندوں سے گہری محبت کرتا ہوں، اپنے بندوں کو ٹوٹ کر چاہتا ہوں، حد سے زیادہ چاہتا ہوں. تو غفور کے ساتھ ودود لگایا کہ میں نے جو اپنے بندے کو معاف کیا ہے محبت کی وجہ سے معاف کیا ہے. اس محبت کو جوڑ کے اپنے غفور کو بتا دیا کہ بندے تجھے، تو نے خطائیں کی، معاملات کیے، لیکن میری طرف سے بھی تیرے لیے بھرپور محبت موجود ہے، اسی محبت کی وجہ سے تو تجھے معاف کر رہا ہوں. تو جب سامنے سے محبت ملتی ہے پھر یہ سارے انسان کی طرف سے کرتوت سارے ہیش ہو جاتے ہیں. اور دوسری جگہ فرمایا غفور الرحیم، وہ ذات ہے جو مہربان ہے. تو اللہ پاک نے اپنی مہربانی کی وجہ سے بندے کو معاف فرما دیا. تو مہربان ذات، کریم ذات، وہ پھر روک ٹوک نہیں کرتی، پھر پرانے اس کو جو کمزوریاں ہوتی ہیں اس کی یاد دہانی نہیں کراتی. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا ایک صحابی نے کہا رسول اللہ آخرت میں حساب کتاب ہوگا تو یہ حساب کتاب کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ دیہاتی تھا اور سوال کیا بڑا اونچا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حساب کتاب کا معاملہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا، اللہ خود حساب لیں گے. ایک دم سے وہ کھلکھلا کر ہنسا. آپ فرمانے لگے کہ بھائی تو کیوں اتنا خوش ہو کر ہنسا؟ کہا کہ وہ کریم ذات ہے، کریم ذات جب کسی مجرم کو پکڑتی ہے تو معاف کر دیتی. جانتا تھا، وہ بھی پہچانتا تھا اللہ میاں کو، کہ اللہ میاں کریم ہے، مہربان ہے. مہربان جس کو اردو میں کہتے ہیں نرم دل، نرمی جس کے اندر ہو، مہربانی ہو، شفقت ہو، محبت ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو مسترد نہیں کیا، فرمایا کہ یہ دیہاتی بھی اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح جان گیا کہ کریم ذات جب اپنے ناکارا، گناہگار، خطا کار بندے پر قابو پا لیتے ہیں، شرط یہ کہ اس میں ندامت ہو، توبہ ہو، رجوع اللہ ہو. تو کہنے لگا کہ وہ کریم ذات ہو، کریم جب کسی پر قابو پا لیتا ہے اس کو معاف کرتا ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا بھی انسان سنوارے، آخرت بھی سنوارنے کے لیے فکر مند رہے، لگا رہے کچھ نہ کچھ اپنی ٹوٹی پھوٹی محنتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے ہونے کا پتہ دیتا رہے. ضربیں کسی کے نام کی دل پر یوں ہی لگائے جا، گو نہ ملے جواب کچھ در یوں ہی کھٹکھٹائے جا. کبھی کبھی کوئی سائل دروازے پر آ جاتا ہے نا، بیل بجائی، جواب نہیں ملا، بیٹھا ہوا دروازے کی چوکھٹ پر ہی، اور بار بار وہ ہر تھوڑی دیر بعد دروازے کو دستک دیتا ہے. کبھی کبھی تو ڈھٹائی کے ساتھ دیتا ہے انسان غصہ، اور کبھی کبھی بڑی معصومیت کے ساتھ ٹک 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 ٹک، انسان کو ترس آ جاتا ہے کہ کوئی بڑے صاحب، کوئی بڑی بھی، کوئی ضرورت مند، کوئی پریشان حال آیا ہوا ہے اور ایک آس لگائے ہوئے وہ دروازے پہ دستک دیے جا رہا ہے، تو انسان کے دل پسیج جاتا ہے کہ چلو کچھ نہ کچھ دے ہی دو، ایک آس میں آیا ہے. کبھی کبھی بڑی فریادی انداز میں وہ ندا لگاتا ہے کہ انسان کو ایک دم سے ترس آ جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے وہ مختلف نعتوں کے بول یاد کر کے، جس کے اندر وہ اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں کہ انسان سننے والا وہ اس کا دل نرم ہو جائے اور وہ 5-10 روپے دیے بغیر نہ رہے. تو بندے کا کام بھی یہ ہے کہ ساری زندگی اللہ کے در کو، اللہ کے در سے وابستہ رہے اور اللہ تعالیٰ کی ضربیں، اس کے نام کی پکار دل کے ساتھ لگائے رکھے اور ذکر اللہ کے اندر لگ کر اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکر میں لگ جائے. جمعے کے دن میں نے حدیث مبارک سنائی تھی، حضرت بشیر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی، حضور نے پوچھا تھا کہ بشیر جانتے ہو کہ آخرت کا دن کتنا ہولناک، کتنا خطرناک ہے کہ 300 سال تک لوگ حیرانی پریشانی کے عالم میں صرف حکا بکا خاموش کھڑے کے کھڑے ہوں گے کہ اب حساب شروع ہو، جب حساب شروع ہو، اسی انتظار میں 300 سال گزر جائیں گے. اس حیرانی پریشانی کا عالم کے لیے کچھ تیاری ہے؟ پھر خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نسخہ عطا فرمایا، فرمایا کہ رات جب اپنے بستر پر آتے ہو، ٹھکانہ اللہ پاک نے دیا ہوا ہے، بھلے وہ جھوپڑی ہو، بھلے وہ محل ہو، ایک بسیرے کی جگہ اللہ پاک نے دی ہوئی ہے، بستر دیا ہوا ہے، آرام کی جگہ اور ٹھکانہ دیا ہوا ہے، تو بہت بڑی نعمت ہے. فرمایا رات جب اپنے بستر پر آؤ، اس وقت اللہ تعالیٰ سے اس وقت کے لیے دعا مانگ لیا کرو کہ یا اللہ روز محشر کی سختیوں سے حفاظت فرمانا. تو یہاں ابھی بندہ آرام میں ہے، راحت میں ہے، سو رہا ہے، ٹھاٹ سے مزے سے نیند کر رہا ہے، اس سے پہلے اس آخرت کی فکر اگر لے کے سو رہا ہے کہ یا اللہ وہاں کے معاملات بھی آسان فرمانا. بظاہر اس میں کوئی محنت، کوئی جتن، کوئی مشقت نہیں ہے، لیکن یہ دعا آپ سکھا کر جا رہے ہیں کہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہاں کا معاملہ آسان فرما دیں گے. فکر ہونی چاہیے، احساس ہونا چاہیے، لاپرواہی، ارے ہو جائے گا جو ہوتا رہے گا، دیکھی جائے گی جو ہوگا، اس چیز سے انسان بہت دور چلا جاتا ہے. فکر میں لگنے والا، کوشش میں لگنے والا، اپنے بس میں جتنا ہے، اپنی محنت کے اندر لگ کے، اپنے آپ کو تھکا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دکھا دے کہ ربا مجھ سے جو کچھ ہو سکتا تھا میں نے کر لیا. صحابہ اکرام نے جان کی بازیاں دی، قربانیاں دی ہیں، اور میں جمعے میں عرض کیا تھا بڑی مبارک قربانیاں دے کر گئے حضرت زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. احد کے میدان میں جب صحابہ کے اوپر پاسا پلٹ گیا اور ایک دم سے آزمائش آئی اور دھڑا دھڑ صحابہ کے اوپر حملہ ہوا، اور اچانک دیکھتے دیکھتے شہادت کا بازار گرم ہو گیا، 70,000 شہادت کا جام پی گئے، حالانکہ پہلے فتح ہو چکی تھی. اس میں بھی حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں کہ چھوٹی سی خطا بسا اوقات بہت بڑے نقصان کا سامان بن جاتی. آپ نے ان صحابہ کو جو پہاڑ پر مامور فرمایا تھا، فرمایا تھا فتح ہو یا شکست ہو، ہر صورت میں وہیں رہنا جب تک کہ ہماری طرف سے حکم نہ آ جائے. فتح ہو گئی، مسلمان فوراً کامیابی کے ساتھ مال وغیرہ جمع کرنے لگے، اور دشمن بھاگ گیا. اوپر یہ اختلاف ہوا، کبھی جنگ ختم ہو گئی، کامیابی مل گئی، چلتے نیچے. جو امیر تھے کہا کہ نہیں نہیں، حضور کا جب تک فرمان نہیں آئے گا جانا نہیں ہے. کہا نہیں نہیں، جنگ ختم ہے، کامیابی ہو گئی، سب کچھ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، میدان جیت لیا ہم نے. اسی اختلاف کے اندر وہ چل پڑے، اور وہ منع کرتے رہے. اس ایک، اس کو خطا کہا جائے گا، اجتہادی خطا، اس ایک اجتہادی خطا پر اس قدر بڑا ایک سانحہ رونما ہوا کہ 70 صحابہ کی جانیں، قیمتی جانیں گئی ہیں. مقدر تھا اللہ کی طرف سے، پھر اللہ پاک نے آیتیں اتاری ہیں کہ جو کچھ بھی تم کو پہنچا ہے تمہارے ہی کرتوت کی وجہ سے ہوا. محدثین لکھتے ہیں کہ ایک یہ اجتہادی غلطی اتنے بڑے نقصان کا سامان بنی ہے، ایک نافرمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بھی اجتہادی، کہ انہوں نے سوچا کہ ہو چکا سب کچھ، اس اجتہاد کے اندر خطا ہونے کی وجہ سے اس قدر بڑا نقصان ہوا. تو محدثین فرماتے ہیں کہ وہ غلطی جو جان بوجھ کر کی جائے، وہ نافرمانی جو جان بوجھ کر کی جائے، اس کا نقصان کتنا بھیانک، کتنا خطرناک ہوگا، جس کو انسان محسوس بھی نہیں کرتا کہ کوئی بھی حکم جو توڑ رہا ہو، پامال کر رہا ہو، خلاف ورزی کر رہا ہو، جانتے بوجھتے، حلال حرام میں، جائز ناجائز میں، کسی بھی اچھے برے کو اختیار کرنے میں، لیکن وہ نظر انداز کر کے جب وہ جان بوجھ کے اختلاف کر رہا ہے، حضور کے کسی حکم کی مخالفت مول لے رہا ہے، تو اس کا نقصان تو دنیا اور آخرت میں تباہ کاری کے سوا کچھ نہیں ہوتا. ایک بلی کو باندھ دیا تھا، اس نے اس کو ستایا تھا، خاتون کو بنی اسرائیل کی، باندھ دیا کہ اس کو اچھی طرح سے اس نے مجھے نقصان پہنچایا، میں بھی اس کو نقصان پہنچاؤں گی، باندھ دیا، نہ اس کو دانا دیا نہ پانی دیا، بھوکی پیاسی رہ کر مر گئی. فرمایا کہ اسی بلی کو باندھنے نے اس کو جہنم میں گرا دیا. غلطی بظاہر چھوٹی تھی کہ ایک بلی کی جان لی ہے، لیکن بلی کی جان لینے نے اس کو جہنم کا حقدار بنا دیا. علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک خطا ہوئی تھی، ابا آدم علیہ السلام سے پوری ذریت کو زمین پر اتار دیا گیا، اللہ نے تو جنت میں بسا دیا تھا کہ آپ بھی، آپ کی اہلیہ بھی جنت میں رہیں، کھائیں پیئیں، مزے کریں، لیکن منع فرمایا تھا کہ اس درخت کا پھل مت کھانا. اس ایک خطا کی وجہ سے پوری نسل انسانی کو اللہ پاک نے زمین میں اتار کے بسا دیا. تو خطا خطا ہوتی ہے، غلطی غلطی ہوتی ہے، اس سے بچنا ضروری ہے، خاص کر وہ جو جانتے بوجھتے ہو، برائی سے بچنا اسی لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کا باعث بنتی ہے. تو غلطیوں سے بچنا، خطاؤں سے بچنا، نافرمانی سے بچنا، اور پھر اس فکر کے اندر رہنا کہ کچھ نہ کچھ بن جائے، کچھ نہ کچھ ہو جائے، اس تگ و دو میں جو انسان کے بس میں ہے، جتنا اس کی کوشش ہو سکتی ہے، اپنی کوشش کے مطابق اپنی محنت اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، عمل کے ذریعے سے، قول کے ذریعے، فعل کے ذریعے. اس میں سب سے بنیادی چیزیں فرائض ہیں، فرائض کا اہتمام بالکل اہتمام شان کے ساتھ ہو، اور یہی سمجھے کہ میری اسی محنت کے اوپر اللہ پاک نے میری نجات کا مدار رکھا ہے. پوری قرآن کریم کی تمام آیات میں اللہ پاک نے جو نظام دیا، جو اصول دیے، جو دستور اور قانون دیا ہے، وہ یہی دیا کہ ہم نے جنت تیار کی ہے اہل ایمان کے لیے، انہوں نے جو ایمان لا کر اعمال صالحہ کیے. ہر جگہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ اللہ تعالی نے ساتھ ساتھ جوڑے ہیں. صرف ایمان کافی نہیں، اگر صرف ایمان کافی ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعمال کی محنت نہ دے کر جاتے. ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال کر کے اعمال کے فضائل اور برکات, اس کے جو انوارات تجلیات ہیں, ساری چیزیں بتا کر سمجھا کر عمل میں لگا کر گئے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو. تو عمل یہ شرط لازم ہے. ایمان تو اللہ پاک نے نصیب فرما دیا جدی پشتی نسل بعد نسل, اب عمل جب ہوگا زندگی میں اس میں سب سے اہم چیزیں وہ فرائض ہیں. فرائض کے ساتھ ساتھ پھر احتیاطیں ہیں, گناہوں سے بچاؤ ہے. عوامر وہ کام جو اللہ نے کرنے کو دیے ہیں, وہ ہیں فرائض اور واجبات, سنن اور مستحبات. دوسری طرف اللہ پاک نے چیزوں سے روکا ہے. جو چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند تھی اس کو منع کیا ہے, جو بری طرح سے ناپسند تھی اس کو حرام کر دیا, جو اس سے کم درجے کی ناپسند تھی اس کو مکروہ تحریمی اور کم مکروہ تنزیہی. لیکن ہے ساری ناپسند, چاہے وہ حرام ہو, مکروہ تحریمی ہو, مکروہ تنزیہی ہو, یا پھر مشتبہات ہو, ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت میں ناپسندیدہ ہے. تو پھر بندے کی یہ محنت کہ وہ حرام سے بھی بچے, مکروہ تحریمی سے بھی, مکروہ تنزیہی سے بھی اور مشتبہات سے بھی. اور پھر یہ جو گناہوں کے فتنے ہیں, ہر گناہ سے بچنے کی بھرپور کوشش جاری رکھے, عملی طور پر وہ محنت کے ثبوت دے, پھر تو ہے کامیابی کہ واقعتاً بندہ لگا ہوا ہے, بچ رہا ہے خرافات سے, رسومات سے, واہیات سے, بدعات سے بچ رہا ہے. امتحان آتا ہے, موقع آتا ہے, موقع کے اوپر امتحان ہوتا ہے. نام کا انسان مومن مسلمان ہے, متبع سنت ہے, لیکن خوشی غمی کے اندر ساری چیزیں فراموش کر بیٹھتا ہے. غم آ جائے تو اپنی رسم و رواج, اپنی بدعت خرافات, ہمارا تو یہ ہوتا ہے, ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے, کوئی سمجھائے بتائے بھائی قرآن و حدیث میں یہ تک نہیں, نہیں ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے. یعنی ہمارا مذہب کوئی گویا کہ الگ ہے, دین اسلام کی گویا کہ تعلیمات الگ ہیں. قرآن و حدیث نے جو صاف صاف تعلیمات دی ہیں کسی بھی مصیبت کے وقت کے لیے, وہ سمجھاؤ بتاؤ, وہ بالکل یکسر مسترد. نہیں نہیں ہمارے یہاں دستور ہے, ہمارے یہاں یہ ہوتا, بھلے وہ اعلیٰ درجے کی بدعت ہو, خرافات ہو, رسم ہو, خوشی آ جائے تو ہمارے یہاں تو یہ دستور ہے, ہمارے یہاں تو یہ دستور ہے. اس دستور کو دین اسلام کے اوپر انسان ترجیح دے کر عملی میدان میں فیل ہو جاتا ہے. حالانکہ تقابل کے وقت میں یہی امتحان ہے کہ جہاں دین اسلام کا اور اپنی جو منمانی جو خواہشات ہیں ان کا جب تقابل آئے تو پھر دین کو اسلام ترجیح دے, رسم و رواج, خرافات, واہیات, ان سب چیزوں کا انسان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلے لفظوں میں فرمایا کہ تمام جاہلیت کی چیزوں کا میں اپنے پاؤں تلے رون چکا ہوں, رونتا ہوں, اور ہم ہیں کہ انہی چیزوں کو اپنا بیٹھے. ابھی اسی دن ہماری ایک پڑوسن خاتون ہے, کہنے لگی وہ میرے بچے کی شادی آ رہی ہے, تاریخ کے اعتبار سے وہ سفر اور سفر کا مہینہ پڑ رہا ہے, لیکن وہ سسرال والا کسی بھی طرح راضی نہیں ہے. میں نے کہا بھائی حدیث مبارک میں صاف لفظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بھائی اس کو منحوس مت جانو, تمام کے تمام دن, مہینے, ہفتے, سب یہ اللہ کے ہیں, اللہ مبارک, اللہ کا زمانہ مبارک. بدبخت تو نامراد انسان ہوگا, اس کے لیے تو رمضان اور شب قدر بھی منحوس ہو سکتی ہے کہ اس کے لیے کوئی نصیب نہ چمکے, تو وہ تو نام اگر اس کی قسمت میں نہیں ہے تو وہ محروم القسمت رہے گا. مہینوں کے اندر, دنوں کے اندر ہمیں فرمایا کوئی نحوست نہیں, لیکن نہیں, آج کا مسلمان شادی حال خالی رہتے ہیں محرم کے مہینے میں. کہنے لگی کہ اصل میں وہ شادی حال بھی نہیں مل رہے, مل رہے تو سفر میں مل رہے, سفر میں ہمارے وہ مانتے نہیں, اعلیٰ درجے کے مومن مسلمان ہیں, لیکن رسم و رواج وہ اسلامی احکام پر غالب ہے. جس کو صراحتاً بالکل کھلے لفظوں میں آپ نے فرمایا کہ بھائی سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے, لیکن نہیں نہیں ہم تو منحوس مانیں گے, حضور فرمانے کے نہیں ہے مستند حدیث میں صاف لفظوں میں, لیکن ہمارا عقیدہ, ہمارا نظریہ یہی بنا کہ نہیں نہیں منحوس ہے. وہ ہماری بچی کی کلاس کی ساتھی ہے, کہنے لگی سفر کا مہینہ بڑا منحوس ہے, پچھلے بھی سفر کے مہینے میں میرے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا تو یہ وہ تو فلاں ہوا دھما کو, وہ دو تین چیز یاد کیے بیٹھی ہوئی کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے. بچوں کی پرورش اسی بنیادوں پر کی جاتی ہے کہ محرم منحوس, سفر منحوس, فلانی چیزیں دھماکی چیزیں, رسم و رواج کے اندر اور خرافات کے اندر اس قدر ہمارا ایمان پختہ ہو چکا کہ سمجھاؤ بتاؤ وہ سمجھ میں نہیں آتا. ایسے ہی صورتحال میں امتحان کے وقت, موقع کے وقت انسان اگر اس امتحان میں کامیابی حاصل نہ کر سکے فیل ہے. اللہ تعالیٰ کی تو کھرا دیکھا جاتا ہے. تو محبت کا تقاضا یہ ہے جو بھی مرحلہ ہو, جو بھی موڑ ہو, اس کے اندر دین اسلام کے احکام کو ترجیح دی جائے. خوشی ہو تو وہ بھی حدود میں رہتے ہوئے, خدا نخواستہ غم ہو, مصیبت ہو, آتی ہے. گھروں میں انتقال ہوتے ہیں بڑوں کے, کبھی دادا کا انتقال ہوا, کبھی دادی کا, کبھی نانا کا, کبھی نانی کا, کبھی والد کا, کبھی والدہ کا, یہ سلسلے چلے ہیں. اللہ میرا نظام بنایا, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. آپ کی اولاد کے, آپ کی زندگی میں جنازے اٹھے ہیں. چار صاحبزادیاں تھیں, صرف حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے تینوں صاحبزادی کے جنازے آپ نے خود اپنے کاندھوں پر اٹھائے. آپ کے لخت جگر نور نظر صاحبزادے ہوئے, آپ کے صاحبزادوں کے جنازے خود آپ نے سپرد خاک کیے ہیں. تو گھروں میں سلسلے آتے ہیں، زندگی ہے، خوشیاں بھی آتی ہیں، نئی مہمان آتے ہیں، زندگیاں جاتی ہیں، وفات ہوتی ہے، انتقال بھی ہوتے ہیں، بڑوں کے انتقال ہوتے ہیں، چھوٹوں کے انتقال ہوتے ہیں. تو غمی کا بھی ایک نظام دیا ہے، غم کا اصول دیے، دستور دیے، خوشیاں آتی ہیں، دسیوں قسم کی خوشیاں آتی ہیں، اس کے طریقے دیے، جینے کے سلیقے دیے. لیکن یہاں سب چیزوں میں تو ہم صرف نماز کی حد تک تو پابند ہیں، مسلمان ہیں، اس کے علاوہ دین اسلام کی بات نہ سننے کی ہم میں ہمت اور سکت ہے اور نہ سننا گوارا ہے. سمجھتے ہیں کہ یہ دقیان اسی باتیں، یہ پرانی باتیں، یہ کہاں کی باتیں، زمانہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے اور ہمیں یہ کہاں کی باتیں بتا رہے. تو وہ باتیں کرنے والا امتحان میں جب فیل ہو گیا، اس نے اس زمانے کو تو اپنے لیے جو کام کیے اس کے ساتھ محفوظ کر دیا. بہت یعنی سنگین معاملہ ہے کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے یہاں دو نگران موجود ہیں، مبارک اللہ کے فرشتے محافظین موجود ہیں. فرمایا کہ یہ رات دن صبح و شام کے تمہارے ساری چیزیں لکھتے جا رہے ہیں، لکھتے جا رہے ہیں، لکھتے جا رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں. جس دن تمہاری آنکھ بند، تمہاری فائل بند. فرمایا کہ اسی فائل کو لپیٹ کے بس وہ تمہارے ساتھ تمہاری قبر میں رکھ دیا جائے گا. قیامت کے دن جب تم اٹھو گے تمہاری فائل بھی تمہارے ساتھ ہوگی. وہی جو کچھ تم کر آئے ہو رات دن صبح و شام، وہی چیز تمہارے ساتھ ہوگی، اس میں نہ ذرہ بھر کمی ہوگی نہ اضافہ ہوگا. اسی کو کھول کے تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا. انسان سوچ لے کہ اب میں جو اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہا ہوں، روزانہ کے روزانہ ایک ایک صفحہ میری فائل بنتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، روزانہ شب و روز دن رات میں قدر میں گزار رہا ہوں کہ نہ قدری میں گزار رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی مان کر گزار رہا ہوں کہ نہ مان کر گزار رہا ہوں، اور روزانہ کے حساب سے ایک ایک صفحہ میری ڈائری کا تیار ہو رہا ہے، میری فائل کا تیار ہو رہا ہے، اور وہ مرحلہ وار دن رات گزرتے جا رہے ہیں، فائل تیار ہو رہی ہے. آنکھ بند، فائل بند. روز محشر میں یہ اٹھے گا تو فائل بھی ساتھ میں ہوگی، اور پھر نامہ اعمال جب بٹیں گے تو خود بخود اللہ میاں کو تو پتا ہوگا کہ کون اس کے اندر نیکیوں والے زیادہ اعمال لایا اور کون برے اعمال زیادہ لایا. خود بخود وہاں جب بڑا خطرناک مرحلہ ہوگا، جب اعلان ہوگا کہ اب اعمال نامے تقسیم ہوں گے، جب وہ اعمال بٹیں گے، اعمال نامے تقسیم ہوں گے، اس وقت خود بخود جو نجات پانے والے ہوں گے ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں آئیں گے، اور وہ خوش و خرم ہو جائیں گے کہ شکر الحمدللہ نجات کے سامان اور خوشخبری ملی کہ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا. اور جو دنیا کے اندر گناہ کرتے رہے، کرتوت کرتے رہے، چاہتے ہوئے بھی لاکھ کوشش کے باوجود دائیں ہاتھ میں اعمال نہیں لے سکیں گے، خود بخود ان کو بائیں ہاتھ میں اعمال لینا پڑے گا. سورہ انشقاق کے اندر قرآن کریم میں اللہ پاک نے دونوں تفصیلیں بیان فرمائی کہ نیکی سے جس کا دائیں ہاتھ میں اعمال بھرا ہوا ہوگا اور دائیں ہاتھ میں ملے گا، خوش و خرم بھاگے گا اپنے گھر والوں کی طرف کہ ہاں ام اقرؤوا کتابیا، ہاں ام اقرؤوا کتابیا، مجھے میرا اعمال نامہ مل گیا، دائیں ہاتھ میں ملے تو خوش ہے، کامیاب ہو گیا. اور جس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا کہے گا کاش کہ موت آ جائے مجھے، ختم ہو جاؤں، نسیہ منسیہ ہو جاؤں. یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، مجھے ملیا میٹ کر کے خاک بنا دیا گیا. وہاں پھر چاہتیں آرزویں کام نہیں آئیں گی. تو یہاں کی جو محنت ہے ایک ایک دن کا، وہ پورا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے. ہوش میں آنے کی ضرورت ہے کہ انسان اپنے سر سے پاؤں تک پورے وجود کی حفاظت رکھے اور اپنی زندگی کے تمام شعبوں کی حفاظت رکھے، نگرانی رکھے، معاملات صاف رکھے، اخلاق اچھے رکھے، عبادت کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہ آنے دے، اپنی زبان، آنکھ، کان، اعضاء، جوارے، پوری زندگی صاف شفاف رکھے، ناجائز حرام سے بچتے ہوئے پاکیزہ زندگی گزار کر اللہ تعالیٰ کو منانے میں لگ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اور نیک بختی کے جو دینی اور دنیاوی جو علامات اللہ پاک نے رکھی ہیں کہ گھر، سواری، پڑوس کہ جس میں برکتیں ملتی ہیں، خوشگوار ہوں تو یہ بابرکت، اور اگر یہی چیزیں ہونے کے باوجود بھی درد سری کا باعث بنے تو یہ محرومی کی علامت بنتی ہوں، اللہ پاک ان سے ہمیشہ ہماری حفاظت رکھے. آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وعبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک وعبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. وصلى الله على النبي الأمي الكريم، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.